يا الله 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 يا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. حسب معمول آپ کا میزبان عطا تراب پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو جو نماز کے بارے میں ہے قرآن مجید کا حصہ فرمایا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی, یعنی پالنے والے مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند قرار دے. خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. ناظرین, آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے. قبلہ, السلام علیکم, اور ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ, بات ہو رہی ہے غسل جنابت کی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسباب جنابت کو بھی قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی بنیادی اور اساسی نوعیت کا سوال ہے جنابت, جو کہ ایک معنوی آلودگی کا نام ہے. وہ کس عمل کے نتیجے میں عارض ہوتی ہے اور انسان کو لاحق ہوتی ہے؟ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے مطابق قرآن آیات کی روشنی میں فقہا نے دو چیزوں کو سبب جنابت کے نام سے جو موسم کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے. پہلی چیز منی کا خارج ہونا ہے, اب وہ بیداری میں خارج ہو یا اسی خواب میں بعض اوقات ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے میں انسان جنوب ہو جاتا ہے. یہ معنوی آلودگی انسان کو عارض ہوتی ہے اور اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک غسل نہ کیا جائے, جس کا طریقہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے. اور جو دوسرا سبب ہے وہ مباشرت اور ہم بستری ہے, وہ چاہے کسی حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو, تو خود ہم بستری جو ہے وہ ایک مستقل جنابت کا سبب ہے, اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اب اس کے نتیجے میں منی خارج ہو یا نہ ہو, یہ دو چیزیں ہیں. البتہ اس میں ان دو نکات کا خیال رکھنا ہے کہ منی جائز طریقے سے خارج ہو یا ناجائز طریقے سے خارج ہو, دن کو خارج ہو, بیداری میں خارج ہو یا نیند کی حالت میں خارج ہو, یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس میں جی جی
غسل واجب ہوتا ہے,
غسل واجب ہو جاتا ہے. جی جی.
اچھا قبلہ, کسی شخص پر ان دو اسباب جنوب میں سے کوئی سبب اس پر طاری ہوا ہے اور اب اس پر وہ آلودگی عارض ہو چکی ہے, تو اس پر کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟
یہ فقہا نے اپنی فقہ کی مفصل کتابوں میں کوئی پانچ چھ امور کو اور اعمال کو ذکر کیا ہے.
صحیح.
جو ایک جنوب کے لیے یعنی جنابت کی حالت میں جن کاموں کو انجام نہیں دینا چاہیے, ان میں سب سے پہلے قرآنی حروف کو ہاتھ لگانا, قرآنی آیات کے اس کے حروف کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے. جب تک غسل جنابت نہیں کریں گے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. صحیح. البتہ اس کے حاشیے کو جہاں تحریر نہیں ہوتی ہے, الفاظ نہیں ہوتے,
خود قرآن کا متن جو ہے عبارت,
جی جی, الفاظ قرآن کے حروف, قرآن کے حروف اور اس کی عبارتوں کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. البتہ اس جنابت کی حالت میں اس کے حاشیے کو جو خالی کاغذ ہے یا دو سطروں کے درمیان, لائنوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے جہاں تحریر نہیں ہوتی, قرآنی الفاظ اور حروف نہیں ہوتے, ان کو ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے. البتہ پھر بھی بچنا چاہیے, مکروہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو پہلی چیز جو ہے وہ قرآن کو قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا ہے،
صحیح.
اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین کے اسماء گرامی کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. دو مسجد الحرام اور مسجد النبی
صلی اللہ علیہ وسلم،
یوں تو صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تمام مساجد کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، اس میں نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن دنیا میں سب سے مقدس ترین جو مساجد ہیں وہ مسجد الحرام ہیں اور اس کے بعد مسجد النبی ہے. ان دونوں مسجدوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جنابت کی حالت میں مرد اور مخصوص ایام میں خاتون، وہ ان دو مسجدوں میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی،
صحیح.
یا وہ قدم بھی نہیں رکھ سکتی، لہذا حج کے مسائل میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر خاتون مکہ پہنچتی ہے اور وہ یہ اس کے دن اگر اس میں آ جاتے ہیں اس دوران، تو پھر وہ اجتناب کرتی ہے اور وہ حرم نہیں جاتی،
صحیح.
یا مسجد الحرام چونکہ وہ طواف نہیں کر سکتی، چونکہ طواف کے لیے خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگانے پڑتے ہیں اور خانہ کعبہ جو ہے مسجد الحرام کے اندر ہے،
صحیح.
لہذا اس پر پابندی ہے کہ وہ اس میں نہ جائے،
صحیح.
تو جنابت کی حالت میں مسجد الحرام اور مسجد النبی میں داخل بھی نہیں ہو سکتے اور قدم بھی نہیں رکھ سکتے.
بالکل،
اس کے علاوہ جو باقی مساجد ہیں، اب وہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسجد اقصا ہو جس کی بہت بڑی فضیلت ہے،
صحیح.
مسجد کوفہ ہو،
صحیح.
یا اس کے بعد ترتیب سے جو فضیلت میں مساجد کو بیان کیا گیا ہے، مسجد کوفہ کی بہت بڑی فضیلت ہے.
بالکل صحیح.
آپ کے شہر کی جو مسجد جامع ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے بعد پھر وہ محلے کی مسجد ہے، پھر وہ بازار میں دکانداروں نے کوئی چندہ جمع کر کے کوئی چھوٹی سی مسجد بنائی ہے. یہ نماز جماعت ان مساجد میں بالترتیب ان کا ثواب مختلف ہے، لیکن اس حکم میں سب مساجد برابر کے شریک ہیں کہ ان میں جا کے ٹھہر نہیں سکتے،
صحیح.
یعنی اس میں مثلا مسجد کے مثلا دو گیٹ ہیں، دو دروازے ہیں، مسجد الحرام اور مسجد النبی کے علاوہ باقی مساجد کے ایک دروازے سے داخل ہوں، دوسرے دروازے سے آپ باہر نکل جائیں،
عبور کریں یا گزرنا
جی گیٹ سے داخل ہوں اور دوسرے گیٹ سے آپ
باہر
نکل جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ وہاں مسجد شجرہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، یا کسی بھی مسجد میں، یا جوفہ کی مسجد ہے، وہاں خواتین کے مسائل میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو، ویسے تو خاتون کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ مسجد شجرہ کے باہر احرام باندھے، مگر اگر اس کے لیے ممکن ہے، رش نہیں ہے، تو مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو اور چلتے وقت، احرام تو اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے، وہ چلتے وقت وہ جو تلبیہ کے الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکلنے سے پہلے پہلے اسی چلتے وقت اگر وہ تلبیہ پڑھے تو اس کا یہ احرام بھی صحیح شمار ہوتا ہے اور وہ فعل حرام کی مرتکب بھی شمار نہیں ہوتی. تو مسجد النبی اور مسجد الحرام کے علاوہ عام مساجد میں قدم رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ایک گیٹ سے داخل ہو کہ دوسرے گیٹ سے نکلنے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ اس میں کسی چیز کو جا کے رکھنا، حتی بعض نے فرمایا ہے کہ اس کی کھڑکی سے بھی کوئی چیز اس میں رکھ نہیں سکتے،
یعنی شخص باہر ہے مسجد سے،
جی مسجد سے باہر ہے اور اس میں کوئی چیز رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے،
صحیح.
البتہ کوئی چیز موجود ہو تو اس کو اٹھانے کی بات فقہا نے اجازت دے دی ہے،
صحیح.
تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری چیز ہوئی،
جی.
اچھا، اس کے علاوہ قرآن کی وہ سورے کی جن میں سجدہ ہے، پورا سورہ کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اس مخصوص آیت کو بھی، اس کی تلاوت بھی جائز نہیں ہے کہ جس میں سجدہ واجب ہے. حتیٰ بعض فقہا نے یہاں تک تصریح کی ہے کہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نیت سے اس کی تلاوت کرے کہ یہ فلاں حامیم سجدہ یا اقرا یا نجم کے شروع میں جو بسم اللہ ہے، اس کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت بھی جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ ہر سورہ کا جز ہے، لہذا بسم اللہ بھی اس سورہ کی جز کی نیت سے نہ پڑھیں کہ جس میں سجدہ واجب ہے. اور اس کے علاوہ جو فقہا نے بیان کیا ہے ظاہر اس کے علاوہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یا معصومین کے حرم میں بھی جانا اور وہاں ٹھہرنا اس کی بھی ممانعت ہے. یہ وہ کام ہے کہ جو جنابت کی حالت میں مرد کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور خواتین کو ماہواری کے دنوں میں ان پانچ چھ کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے.
اچھا قبلہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ قرآن کے حاشیے کو یا اس کے دو سطروں کے بیچ میں فاصلے کو وہاں چھونا حرام نہیں ہے لیکن مکروہ. ایسے اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں شاید مجنب پر مکروہ بھی ہیں, تو اب ازرائے کرم مکروہات جنوب بھی بیان فرما دیجیے.
جی محرمات جنوب اور مکروہات جنوب,
صحیح,
یعنی وہ کام جو جن کو حالت جنابت کی حالت میں انجام دینا حرام ہے, اور مکروہات جنوب وہ کام جو جنابت کی حالت میں مکروہ ہیں. ان کو بیان کرنے سے پہلے ایک بنیادی نقطے کی طرف میں اپنے محترم سامعین اور ناظرین کو متوجہ کرنا چاہوں گا, اگرچہ گزشتہ پروگراموں میں بھی مختلف مناسبتوں سے ہم عرض کر چکے ہیں لیکن پھر بھی یادآوری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ احکام الہی کی مخالفت کے دو قسم کے نقصانات ہوتے ہیں.
صحیح.
ایک نقصان اخروی عذاب کی صورت میں ہے, روز قیامت انسان عذاب اور سزا کا مستحق ہوگا اگر دنیا میں توبہ وغیرہ کے ذریعے اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا ہو.
صحیح.
اور کچھ نقصانات احکام الہی کی مخالفت کے اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں, اور وہ اس میں تشویش والی بات یہ ہے کہ وہ حرام کاموں کی مخالفت کا بھی نقصان ہوتا ہے, مکروہ
کام کی مخالفت
یعنی مکروہ کام کو انجام دینے کا بھی نقصان ہوتا ہے. وہ جو آخرت کا عذاب ہے, عذاب اخروی, اس کو اثر شرعی کہا جاتا ہے, اور اسی دنیا میں جو نقصانات ظاہر ہوتے ہیں انسان اس سے دوچار ہو جاتا ہے اس کو اثر وضعی کہتے ہیں. آپ سلیس الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں قدرتی اثر ہوتا ہے, جس طرح ایک دوائی کو کھانے کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ اگر مچھلی کے ساتھ دودھ پیا جائے تو اس سے برس کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے. بلکہ ہم نے بعض دوستوں نے مجھے بتایا, ہمارے بعض دوست جو اس بیماری میں مبتلا ہوئے اس کی وجہ انہوں نے یہی بتائی کہ میں ایک عرصے تک تسلسل کے ساتھ مچھلی کے ساتھ میں دودھ پیتا رہا ہوں, اس کی وجہ سے میں برس کی بیماری میں مبتلا ہوا ہوں.
اچھا قبلہ ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں لیکن وقت وہ ایک مختصر سے وقفے کا. ناظرین کرام ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ہاں بسم اللہ, گفتگو وہیں سے شروع.
جی جی, تو میں عرض کر رہا تھا جس طرح بعض کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کا ایک خاص اثر ہوتا ہے, مچھلی کے ساتھ دودھ پیا جائے تسلسل کے ساتھ تو اسے برف کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح بعض مکروہ کام بھی ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں اسی دنیا میں وہ اثر وضعی کے طور پر, جس طرح ایک مشروب یا ایک کھانے کی چیز کا ایک اپنا ایک اثر ہوتا ہے منفی, اسی طرح بعض
مکروہات انجام دینے کا بھی منفی اثر,
مخالفت کا نقصان, اور اسی طرح بعض محرمات کا.
صحیح.
حتیٰ کہ یہ جو بعض بچے پیدائشی طور پر معذور پیدا ہوتے ہیں, پیدائشی طور پر نابینا پیدا ہوتا ہے, پیدائشی طور پر وہ مثلا بہرا پیدا ہوتا ہے, لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ قدرت کا فیصلہ ہے, یہ بس مقدر میں یہی تھا کہ وہ نابینا پیدا ہوتا, مقدر میں یہی تھا کہ وہ مثلا بہرا پیدا ہوتا, لیکن اس حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ بعض اوقات, یہ ٹھیک ہے بعض اوقات والدین کے امتحان کے لیے یا اور حکمت مضمر ہوتی ہیں الہی فیصلوں میں, اس وجہ سے وہ نابینا پیدا ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات اس بچے کے والدین ذمہ دار ہوتے ہیں بچے کے پیدائشی معذور پیدا ہونے کے. مثلا نابینا پیدا ہوتا ہے تو اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں, یا جو روایات میں وہ بتائے گئے ہیں بہرا پیدا ہوتا ہے اس کے اپنے اسباب ہیں. مثلا وہی مباشرت کے کچھ آداب ہیں, ہم بستری کے کچھ اسلام میں آداب ہیں, بعض آداب کی مخالفت کے نتیجے میں بچے پیدائشی طور پر معذور پیدا ہوتے ہیں, نابینا پیدا ہوتے ہیں, بہرے پیدا ہوتے ہیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں روایات کی روشنی میں ان کا مطالعہ کیا جائے اور وہ ان آداب کی مخالفت نہ کی جائے تاکہ اس قسم کے جو پریشان کن اور تشویشناک قسم کے نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکے. مکروہ کام کی خصوصیت یہ ہے کہ فعل حرام اس کا دنیا میں بھی اثر ظاہر ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی، آخرت میں عذاب بھی ہے، لیکن جو فعل مکروہ ہے وہ اس کی مخالفت کے نتیجے میں انسان عذاب کا مستحق نہیں ہے، اس کو سزا نہیں دی جائے گی کہ تم نے یہ مکروہ کام کیوں کیا،
شرعی اثر نہیں ہے.
جی بالکل.
لیکن
یعنی گرم گرم روٹی تم نے کیوں کھائی، اس کو کہتے ہیں گرم گرم روٹی کھانا مکروہ ہے.
صحیح.
اس کو مثلا تم نے کھڑے ہو کے شلوار کیوں وہ پہنی، یا ہم لوگوں کے لیے ہے کہ بیٹھ کے امامہ بنانا بھی کہتے ہیں بھی مکروہ ہے، اگر یہ کام ہم کریں تو کسی سزا عقاب کے مستحق نہیں ہوں گے. مگر اسی دنیا میں اس کے کچھ نقصانات ہیں، منفی اثرات ہیں، وہ مکروہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. بلکہ بعض اعمال کے مکروہ ہونے کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس کام کی مکروہ ہونے کی وجہ جو ساتھ بتائی گئی ہے وہ وجہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی فعل حرام نہیں ہے بلکہ صرف مکروہ ہے اور دنیا میں اس کے نقصانات سے انسان کو دوچار ہونا ہوگا. مثال کے طور پر ہم نے پہلے بھی مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو پانی دھوپ میں گرم ہوتا ہے، برتن میں رکھا ہوا تھا آپ نے، وہ دھوپ میں گرم ہو جائے، یا کسی ایسی نشیبی جگہ پانی کھڑا تھا بارش کا یا چشمے کا، وہ دھوپ پڑی ہے اس کے اوپر اور اس کی وجہ سے وہ گرم ہو گیا ہے،
صحیح.
اس سے غسل کرنا اور وضو کرنا مکروہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وجہ بتائی گئی ہے، روایات میں ہے، لأنہ یورث البرص، یہ اس طرح دھوپ میں جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے غسل یا وضو کرنا یہ برس کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ اس کے وہ
وضعی اثر کی طرف
جی جی
وضعی
اثر کی طرف اشارہ ہے. لہذا ان آداب کو، مکروہات کو یا محرمات کی طرف تو انتہم اس کی حساسیت یا اس کے خطرات کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، لیکن مکروہ کام کو اس کو مکروہ سمجھ کے نظر انداز نہ کیا جائے. خیر ہے اگر مکروہ ہے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، عقاب نہیں ہے، جہنم نہیں جائیں گے، لہذا انجام دینے میں کیا حرج ہے. نہیں، اسی دنیا میں اس کے ایسے منفی اثرات ہیں جو انسان کے لیے قابل تحمل نہیں ہے، وہ نقصان تکلیف دہ ہے، برداشت سے وہ باہر ہیں. برس کی بیماری ایک لا علاج بیماری سمجھی جاتی ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، لہذا ان سے اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ کچھ مکروہات ہیں اور کچھ جنوب کے لیے، اور کچھ محرمات ہیں کہ جن کے یہ نقصانات ہیں اور ان سے انسان کو بچنا چاہیے. تو یہ ایک بنیادی نقطے کی طرف میں اپنے محترم ناظرین کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی عمل کو شارع مقدس نے حرام قرار دیا ہے یا مکروہ قرار دیا ہے تو اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی مفسدہ ہے، زیاں ہے، دنیا کا یا آخرت کا، جس کی بنا پر اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے یا حرام قرار دیا جاتا ہے. تو جنوب کے لیے جنابت کی حالت میں جو کام انجام نہیں پانے چاہیے مکروہ ہے، ان میں ایک تو کھانا پینا ہے. جنابت کی حالت میں کھانا پینا مکروہ ہے. مثلا بعض روایات میں ہے کہ جنابت کی حالت میں کھانے پینے کے نتیجے میں انسان نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، حافظہ انسان کا کمزور ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ مخصوص دعائیں ہیں حافظہ کے لیے کہ جو آدمی پابندی سے اس دعا کو پڑھے گا وہ اس کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے، یا نسیان کی بیماری ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے. تو ایک آفت ہے انسان کے لیے، کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی ایک آفت ہوا کرتی ہے، اور علم کی جو آفت ہے وہ نسیان ہے. انسان نسیان کا سے دوچار ہو جائے اور جو پڑا ہے، جو یاد کیا ہے وہ بھول جائے تو بہت بڑی محرومی ہے. تو لہذا جنابت کی حالت میں کھانے پینے سے گریز کرنا چاہیے. اچھا، جیسا ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی ان آیات کو تلاوت کرنا جس میں سجدہ ہے وہ جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ بسم اللہ، بلکہ بسم اللہ کا آدھا حصہ بھی اس سورے کی بسم اللہ کی نیت سے وہ نہیں پڑھا جانا چاہیے.
صحیح.
اس کے علاوہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ سات سے زیادہ آیات کی تلاوت مکروہ ہے، بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ کلی طور پر قرآن کی تلاوت سے گریز کیا جائے، یعنی ایک آیت میں کی بھی انسان تلاوت نہ کرے جب تک وہ
جنوب کی حالت
میں. اسی طرح جنوب کی حالت میں ویسے تو مسجد سے گزرنا تو وہ ہے کی اجازت دی گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ نہ بہتر ہے کہ انسان مسجد سے کو عبور بھی نہ کرے.
صحیح.
اور اسی طرح اس کو قرآن کی تحریر کو یا الفاظ اور حروف کو ہاتھ لگانا تو حرام ہے.
صحیح.
لیکن خود قرآن کی جلد کو ہاتھ لگانا یا اس کے حاشیہ کو ہاتھ لگانا یا بین السطرین دو لائنوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو ہاتھ لگانا یہ مکروہ ہے. اسی طرح مکروہات جنوب میں کہ اسی جنابت کی حالت میں سونا ہے,
نیند سونا
نیند جی. سونے سے پہلے انسان کو غسل جنابت کر لینا چاہیے.
اچھا یہ بتائیے گا یہ کسی طرح سے اس کراہت کو کم یا رفع کیا جا سکتا ہے؟ فرض کریں اب
جی جی بالکل کھانا پینا مکروہ ہے لیکن انسان وضو کر لے یا کلی کر لے. وہ مستحبات غسل جنابت میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ انسان کو ہاتھ دھو لینے چاہیے, مثلا کوہنیوں تک یہ تین دفعہ ہاتھ دھوئے کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سر تک. ہم
مستحبات غسل ابھی آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ.
جی جی تو اس میں یہ کہ وضو کے نتیجے میں یا کلی کرنے تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنے کے نتیجے میں بھی یہ کراہت برطرف ہو جاتی ہے.
صحیح بالکل صحیح.
تو جو کام مکروہ ہیں ان میں جنابت کی حالت میں سونا مکروہ ہے. البتہ اگر تیمم بھی کر لیا جائے, حتیٰ پانی کی موجودگی میں بھی اگر تیمم کر لیں تو یہ کراہت برطرف ہو جاتی
سونے
ہے, سونے کی جو کراہت ہے برطرف ہو جاتی ہے. جبکہ پانی کی موجودگی میں تیمم کر کے کوئی اور کام نہیں کر سکتے کہ مثلا نماز نہیں پڑھ سکتے, واجب طواف نہیں کر سکتے, لیکن یہ سونے کی جو کراہت ہے وہ تیمم کے نتیجے میں برطرف ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جسم پر یہ تیل وغیرہ کو ملنا یہ بھی مکروہ ہے
جنابت کی حالت
میں.
تو جنابت کی حالت میں خضاب مہندی وغیرہ کا اس کا کیا حکم ہے؟
یہ بھی مکروہ ہے.
اچھا قبلہ چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے مستحبات غسل کو ہم آئندہ پروگرام میں کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. تو ابھی آپ یہ بیان فرما دیجیے کہ غسل کر چکنے کے بعد اگر انسان کے جسم سے مشکوک سی رطوبت خارج ہوتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟
جی یہ بڑا اساسی نوعیت کا سوال ہے, اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس قسم کے حالات سے لوگ دوچار ہوتے
رہتے ہیں. صحیح.
تو اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ ایک تعبیر ہے روایات میں اور اس کی روشنی میں فقہا کی کتابوں میں بھی, وہ اس کو استبراء کہا جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیشاب کے بعد ایسا عمل انجام دے کہ جس کے نتیجے میں اسے یقین حاصل ہو کہ اب پیشاب کے راستے میں مزید کوئی پیشاب کا قطرہ باقی نہیں رہا.
صحیح.
اس عمل کو استبراء کہا جاتا ہے اور اس کا طریقہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے وہ لکھا ہوا ہے.
صحیح.
اس سے عمل کا عملی پھر نتیجہ ہے, اس کا ثمرہ ہے. مثال کے طور پر انسان نے اگر رفع حاجت کے بعد یہ استبراء کے عمل کو انجام دیا ہو اور وضو کیا ہو, پھر کوئی مشکوک رطوبت اگر خارج ہو جائے سیال مادہ, اگر استبراء کا عمل انجام دیا ہو اور مشکوک عمل وہ
رطوبت خارج ہو
تو انسان کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا, حتیٰ کہ کپڑے بھی نجیس نہیں ہوتے, جسم بھی نجیس نہیں
یعنی
ہوتا,
وہ پاک رطوبت
وہ پیشاب نہیں کہلائے گا. وہ دوسرے وہ سیال مادے ہوتے ہیں ان کے الگ نام ہیں, وہ نہ ان کی وجہ سے وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے نہ غسل کرنا پڑتا ہے نہ کپڑے نجیس ہوتے ہیں.
بالکل.
اسی طرح اگر ایک آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور وہ منی کے خارج ہونے کی وجہ سے وہ جنابت عارض ہوئی ہو تو اس کا الگ استبراء ہے, اور وہ یہ ہے کہ مثلا انسان وہ پیشاب کرے, پیشاب کے نتیجے میں یہ ہے کہ یہ یعنی خروج منی کا استبراء ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے بعد انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اب یا وہ راستے میں اس کا کوئی قطرہ باقی نہیں رہا. اگر انسان نے جنابت کے بعد یعنی منی کے خارج ہونے کے بعد اگر پیشاب کیا ہو پھر غسل کیا ہو اور غسل کے بعد اس طرح کے کوئی مشکوک رطوبت یا سیال مادہ خارج ہو, وہ اس کو پاک سمجھے, یعنی دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیا قطرہ خارج ہوا ہے یا سیال مادہ یہ منی نہیں ہے, کوئی اور چیز ہے یا وہ ہے وزی اور مزی وغیرہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے, تو وہ پاک سمجھ جائے گا, دوبارہ غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس نے خروج منی کے بعد یہ استبراء نہیں کیا تھا یعنی پیشاب نہیں کیا تھا اور اس طرح کا کوئی مشکوک
رطوبت خارج
ہو تو اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. یوں سمجھے کہ یعنی راستے میں کوئی باقی ماندہ منی کا قطرہ ہے جو خارج ہو گیا ہے, تو ظاہر اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا.
صحیح. قبلہ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے, آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین کرام, ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا, ہم ہمیشہ کی طرح امیدوار ہیں کہ ہماری گفتگو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی, اور ہم یہ توقع بھی آپ سے رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آراء اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے, اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.